أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ان آیات کی رکوع کے آخر تک تلاوت ہو چکی ہے, میں تبرکن میں نے دوبارہ یہ شروع کی ہے اور اس کا ترجمہ زانی زانیہ کے سوا کسی سے نکاح نہ کرے یا مشرکہ سے, ایک یہ ترجمہ ہے. دوسرا ہے زانی کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنی جیسیوں ہی سے جو زانی ہے زانیہ ہی کو پسند کرے یا پھر مشرکین کو, کیونکہ وہ ایسے لوگ مسلمانوں میں نکاح کرتے ہوئے شخص کے نام ہیں. ایک ترجمہ اس کا یہ ممکن ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے, زانی لوگ زانیہ سے ہی نکاح کرتے ہیں اور زانیہ زانی سے نکاح کرتی ہے. اس کی اور بھی بہت سی توجیحات پیش کی گئی ہیں, مگر میرے نزدیک یہ آیت زانی تو لا ینکح الا زان و مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین کے جو آخری اظہار ہے اس سے یہ آیت حل ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے علم میں ہو, مومن کے علم میں ہو کہ کوئی بد کردار ہے, تو باوجود اس کے کہ قطعی طور پر اس کے خلاف کوئی گواہی ثابت نہ ہو, اس کا پاشاب پھیلانے کا تو کوئی حق نہیں, مگر اس کے دل کا کسی کے متعلق مطمئن ہو جانا کہ وہ اس کردار کا مالک ہے, اس کا ہر انسان کو حق کسی نہیں بلکہ بے اختیاری ہے. بس بدزنی والی بات الگ ہے, اور بدزنی بھی اگر اپنے دماغ تک محدود رہے اور انسان استغفار کرے اس پر اصرار نہ کرے تو وہ اپنی ذات میں بدزنی ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں اسلام نے بدزنی معنی سمجھا. ایک زن کسی حالت سے پیدا ہوتا ہے, انسان استغفار کرتا ہے تو جھاڑ دیتا ہے اور اس کو زنی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جب بیاہ شادی کا معاملہ ہو اور کسی انسان کو علم ہو کہ میں نے کسی شخص سے نبھانا ہے, اس وقت جو اس کے دل کا غالب فیصلہ ہے وہ لازماً اس پر اثر انداز ہو, کیونکہ اس نے اپنا مستقبل دیکھنا ہے, اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے. تو اس لیے ایک معنی تو اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومنوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ پاکیزہ عورتیں چنو, پاک باز عورتیں چنو, اور پاک مسلمان عورتوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ پاک باز مرد چنو, اس کو اہمیت دو اور اتنی اہمیت دو کہ گویا خدا نے تم پر ناپاک حرام کر دیے, سمجھ گئے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر کوڑوں کی سزا اسلام کی طرف ایسی سخت ہوتی کہ جانیں نکال دیتی یا سنساری کی سزا مقرر ہوتی جیسے جو بعض لوگ کہتے ہیں, تو اس آیت کا یہاں کوئی موقع نہیں بنتا. زانی زانیہ سے نکاح کرے اور اس تعلق میں اس کا یہ ترجمہ ماننا پڑے گا کہ ایسا مرد جس کے پر زنا کی حد لگ چکی ہو, پہلی آیت میں ذکر گیا ہے, اور ایسی عورت جس پر زنا کی حد لگ چکی ہے, ان لوگوں سے نیک مسلمان مومن مرد اور عورتیں شادی نہ کریں. اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جس جو کسی سے ملوث ہو اور اس پر حد لگ چکی ہو تو ان دونوں کی آپس میں شادیاں کراؤ, اور ازانی سے مراد وہ مخصوص بدکار ہے جس نے ایک فیل کیا اور پکڑا گیا، اور اجدانیت سے مراد وہ مخصوص بدکارہ ہے جو اس نے وہ فیل کیا اور پکڑی گئی۔ ان دونوں کی آپس میں شادیاں کراؤ۔ اور حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف تھا اس آیت کے مطابق۔ نانچہ اجیان میں ایسے بعض واقعات ہوئے جن کے متعلق حد ثابت تھی مگر اسلامی حد لگائی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ملکی قانون مختلف تھا، لیکن حضرت مسلم ماؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کا آپس میں جا وہ ایک قسم کی ان کی ڈیٹنگ بن گئی، اور ڈیٹنگ کے بعد جس طرح بیاہ ہوتا ہے وہ بیاہ ان کو کر دیا گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا یہ کافی آیت ہے جو مختلف زاویوں سے مختلف تفہیمات کی محتاج ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک زانی شادی شدہ ہو، یہ ایک زانیہ شادی شدہ ہو اور اس پر ہاتھ لگ چکی ہو تو پھر وہ کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں اس سے یہ استعمال کرتا ہوں کہ اس میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اس فیل میں ملوث پایا جائے اور خدا تعالیٰ اس سے پردہ اٹھا لے تو پھر اس کی بیوی اس کے ساتھ نہ رہے تو طلاق لے لے، اور اسی طرح اگر بیوی ملوث ہو اور سزا مل جائے اس کو تو پھر مرد اس کے ساتھ نہ رکھے۔ یہ ایک قسم کا کی سزا ہے جس میں طلاق تباً اس کی تتبع کرتی ہے اس جرم کی سزا کی۔ ان معنوں میں ان دونوں کی پھر شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی روک نہیں۔ پھر ایک بدکار اپنی پاک بادام بیوی کو چھوڑے، ایک بدکارہ اپنے پاک مرد کو چھوڑے اور ان دونوں کا پھر آپس میں بیاہ کروا دیا جائے تو اس صورت میں اس آیت میں کوئی ایسا پہلو نہیں رہتا جو ناقابل حل ہو۔ اور مشرک کا لفظ اب ایک رہ جاتا ہے باقی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین کے کردار کے متعلق کوئی ضمانت نہیں ہوا کرتی، اور مشرکین کے کردار میں اس قسم کی بہیاں عام ملتی ہیں۔ اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہے مگر وہ یہ تو نہیں ڈھونڈے گا کہ زانیہ ڈھونڈوں، جب تک کوئی زانیہ نہ ہو اس وقت تک یہ مرد جو ہے وہ بیٹھا رہے کہ میں دیکھوں کہاں زانیہ پیدا ہوتی ہے تو میرے لیے نکاح کا موقع پیدا ہو جائے۔ مراد ہے کہ مشرکین ہیں، اس موقع پہ تمہیں اجازت ہے، عام حالات میں مومنوں کو تو اجازت نہیں مگر تمہارے کردار کے نتیجے میں تمہاری طبی ضرورتوں کو خدا پیش نظر رکھتا ہے، اس لیے یہاں تمہیں استثنائی طور پر اجازت دی جاتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو کوئی شخص اپنی بیٹی ایسے شخص کو نہیں جائے گا، اور حرم مزار کار المومنین کہہ کے اور بھی زیادہ اس پر پابندی لگا دی گئی، مگر اور دنیا کھلی پڑی ہے تو بے شک کریں۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ بہت سی ایسی شادیاں جو ہوتی ہیں عملاً اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے، ایک آدمی جو کردار کا کمزور ہے وہ ایک بے کردار غیر مسلم عورت کا مشرقہ قیدے میں ہو یا عملاً ہو اس کے ساتھ زندگی جیسے گزارتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جب شادی ہو جائے۔ اور جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے اس میں یہ واقعات نسبتاً کم ہیں مگر ہیں ابھی بھی، اس لیے جھوٹے طور پر اپنے تقویٰ کو اظہار کرنا جائز نہیں۔ لا تزکو انفسکم قرآن کریم میں جو فرمایا اس میں یہ بات بھی شامل ہے، دکھاوے سے تم اپنے کردار کے بلند بانگ دعوی کرو گے تو یہ جھوٹ ہے، بےمانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صورت حال کو پیش نظر رکھو، اسی میں اصلاح ہے، حقیقت کو پیش نظر رکھو۔ میں جانتا ہوں میرے پاس ایسے معاملات آتے رہتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ صاحبہ جو ہیں یہ صاحب ہیں دونوں صورتیں پیدا ہوتی ہوتی ہیں. انہوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا. جب وہ مسلمان ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں مجھے سمجھ آ جاتی ہے گڑبڑ ہو گئی. اور میں نے ایک دفعہ عمل میں یہ آزمایا. میں نے کہا بہت اچھا الحمدللہ مسلمان ہیں, میں اسلام قبول کرتا ہوں, شادی کی اجازت ملتا ہے. ایسا غائب ہوئے تھے کہ دور تک دور دور ان کا نشان نہیں ملا. یہ ایک معین شرط ہوتی ہے. اور ایک دو ایسے معاملات تھے جن میں مجھے بڑا تعجب ہوا, ان کے لیے دل سے دعا نکلی. ایک لڑکی نے کہا ٹھیک ہے مسلمان تو میں ہوں ہی باہر آ رہا, شادی بھی شک نہ ہوں کو پسند اسلام میں نے حق کے ساتھ قبول کیا. اور ایسے مرد بھی باز نکلتے ہیں. مگر یہ جو آیت ہے یہ تنبیہ ہے ان کے لیے, جب تم مشرکات عورتوں سے غیر مومن عورتوں سے تعلق رکھو گے تو یہ تعلق ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ بدکار ہوتے ہیں. ورنہ پاک باز دوستیاں آج خود اچانک غیر مذہب کی عورتوں سے شروع نہیں ہو جایا کرتی. یہ حکمت سمجھنی چاہیے کہ ان پر الزام ثابت ہو یا نہ ہو, حد لگے نہ لگے, تم سب سے زیادہ جانتے ہو یہ تمہاری قدر مشترک تھی. اس پہ خام خواہ اسلام کا بھی بادہ اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن اجازت بھی ہوئی ہے تمہیں اپنے ہم کماش لوگوں سے شادیوں کی, کرتے پھرو. یہ سارے پہلو ہیں جو میرے نزدیک اس آیت میں پیش نظر رکھیں تو ہماری سوسائٹی کی اصلاح کا امکان بہتر ہو جاتا ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, جہاں تک مومن عورتوں کا تعلق ہے, اگرچہ کوئی انسان اپنے تحفظ کے لیے اپنے تاثرات کی وجہ سے احتیاطیں تو کر سکتا ہے, مگر اس کو ہرگز حق نہیں ہے کہ کسی عورت کے متعلق کوئی بدظنی پھیلائے اور لوگوں کو اس کے کردار کے متعلق شک میں مبتلا کرے. یہ جو تحفظ ہے خواتین کا, یہ ایسی عظیم تعلیم ہے جو دنیا کے پردے پر کہیں آپ کو دکھائیں گے. جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے مقام یہ کیا وہ کیا, محض ڈھکوسنے ہیں جو چرچ نے ایجاد کیے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جس شخص پر اسلام کا نیک اثر پڑے اس کو دور کرنے کے لیے عورتوں کو اٹھا دیں کہ دیکھو اسلام عورتوں کے خلاف یہ تعلیم دیتا ہے, یہ تعلیم دیتا ہے. اسلام عورتوں کا تحفظ کرتا ہے. اور پہلی تعلیم جو گزری ہے وہ عورتوں پر جھونس جمانے کے لیے نہیں, کیونکہ برابر کا سلوک ہے دونوں سے بائیں. اور جہاں تک فحشا کے روکنے کا تعلق ہے, اس میں مردوں سے بہت زیادہ عورتوں کی حفاظت مشکل ہے, کیونکہ ان پر اگر داغ لگ جائے تو ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. مردوں پر اگر بات ہو بھی جائے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جانتے بوجھتے بھی لوگ ایسوں کو بیٹیاں بیا دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے, لیکن عورت بیچاری پر اگر ایک الزام لگ جائے تو پھر اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا عظیم تحفظ عطا فرمایا ہے, یہ کہہ کے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدۃ. جو کوئی شخص مسلمان عورتوں پر الزام لگائے, محسنین کا معنی شادی شدہ نہیں ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. محسنین کا سے مراد ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہیں. محسنات کا معنی یہاں ہے اللہ کی پناہ میں آنے والی, جن کو اللہ نے تحفظ عطا فرمایا ہے. تمہاری مجال نہیں ہے کہ اس تحفظ کا پردہ چاک کر کے پھر ان پر حملہ آ جائے. اگر کرو گے تو 80 کوڑے تمہیں ضرور لگیں گے, صرف 20 کم اصل تیل سے. یہ کیا وجہ ہے, کیا اس میں کمی ہے؟ اگرچہ آیت آخر پر ایسے لوگوں کو فاسق قرار دے رہی ہے مگر سزا کم دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کے نتیجے میں واقعتاً سوسائٹی میں جو قانونی تحفظات ہیں وہ در برم ہو جاتے ہیں. ایک کا بچہ کسی اور کے گھر پل رہا ہے، ایک کی بیٹی کسی اور کے گھر پل رہی ہے، اور پلاسٹک فادر سوسائٹیوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ الجھی ہوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے اپنے ممالک میں بھی ایسی بھیانک صورتیں سامنے آتی ہیں جن کی تصویر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک اس سے زیادہ جرم اس حد تک لگا ہے، اس کا ایک ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے جو آگے کئی پیچیدگیاں پیدا کر دیتا ہے، ورنہ اپنی ذات میں یہ جرم اتنا بھیانک ہے کہ کوڑوں کی پبلک سزا بہرحال ایسے شخص پر نافذ کی جائے گی. دوسری بات، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کہ پھر آئندہ کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہیں کریں، تمام زندگی توبہ کریں یا نہ کریں ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فسق کرنے والے ہیں. اس کی سزا سوال یہ ہے کہ صرف عورتوں کے تحفظ کے لیے ہے یا اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. میرے نزدیک اول تو ہے کہ معصوم عورتوں کے تحفظ کی خاطر ایسا لازم ہے. نمبر دو، سوسائٹی کو گندا ہونے سے بچانے کے لیے بھی، کیونکہ جس سوسائٹی میں یہ تبصرے چل پڑتے ہیں کہ جی فلاں عورت ایسی ہے اور فلاں ایسی ہے، وہ ذکر ہی بے حیائی کے خیالات کو ابھارتے ہیں، اور کئی لوگ جو اپنے سابقہ آزاد سے توبہ کرتے ہیں اور بعض دفعہ میرے کہے بغیر مجھے تفصیل سے حالات لکھتے ہیں، میں ان کو سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ اس قسم کی بچنا کریں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لیکن یہ علم میں آ جاتی ہیں باتیں. اور یہ عجیب بات میں نے نوٹ کی کہ وہ اکثر سے مراد بہت زیادہ تعداد نہیں، بلکہ جتنے کیسز آتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے نکلتے ہیں کہ ان وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ہمیں عادت پڑی. بعض دوست بعض بچیوں کے متعلق باتیں کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں یہ بات پھیل گئی، اور ابھی پاکستان میں ایسا ایک گینگ پکڑا گیا ہے جو بینے ہی یہی کاروائی کرتا تھا، اور عورتوں کے متعلق پہلے ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ، یہاں بھی پکڑا گیا ہے گینگ، پاکستان میں بھی پکڑا گیا، ٹیکسی ڈرائیوروں کا گینگ ہے یہاں. پاکستان میں لاہور میں ایک گینگ پکڑا گیا جس کا کام یہ تھا کہ عورتوں کو پہلے بہت ہی اچھا اثر ڈال کے اور کالج کا اسمارٹ لڑکا بن کے اس نے تھوڑا سا اس کو اپنے ایگزام میں پھنسایا، اور پھر تصویریں کھینچنی شروع کر دیں، اور پھر بلیک میل کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ عملاً ان کو بے حیا بنا دیا، تو بہائی کے اڈے قائم کر دیے. قرآن کریم نے جو فحشاء کو منع کیا ہے وہ محض عورت کی تاثی عصمت کے تحفظ کی خاطر نہیں، بلکہ ساری سوسائٹی کے تحفظ کی خاطر. اگر مردوں کے متعلق یہ بات فحشاء ہو تو وہ بھی تو ہو سکتی ہے، کہیں دنیا میں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ مرد کی فحشاء کی وجہ سے عورتیں بے حیا ہو گئیں، لیکن عورت کے فحشاء کی خبروں سے مرد ضرور بے حیا ہو جاتا ہے. اس لیے نقصیاتی تفریق ہے جس کو قرآن کریم نے محدود رکھا ہوا ہے. تو ان سارے امور کے بعد یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے کہ ان کی پھر شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ لوگ ہیں یہی ہیں جو بد کردار لوگ ہیں. مگر ایک استثناء ایسا ہے جو کسی ساری بات کو پھر بظاہر مبہم بنا دیتا ہے، کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہیں جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان اللہ غفور رحیم، یہ کون لوگ ہیں؟ من بعد ذلک، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے اوپر حد نافذ ہو جاتی ہے، ایک سزا ان کو مل جاتی ہے، ایک معنی سے، اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح طور پر ایسی صورتوں میں یہ فتویٰ دیا گیا، جو سزا مل گئی اس کے بعد کسی کو تعاون کسنے کا حق نہیں ہے، وہ استغفار کرے اور ایک نماز صحیح پڑھ لے، تو اسی وقت وہ پرانی ان پرانے داغوں سے گویا وہ دھل جاتا ہے اور نئی زندگی پا لیتا ہے. تو ابدا کا مضمون ان لوگوں پر صادق آتا ہے جو سوسائٹی میں آوارہ مشہور ہیں, معلوم ہیں لوگوں کو, ان کی عادتیں ہوتی ہیں, اور ضروری نہیں کہ وہ پکڑے جائیں اور ان پر حد لگ جائے. ایسے فاسق لوگ ہر سوسائٹی میں ملتے ہیں, اس کو گندا کرتے رہتے ہیں. اگر پکڑے جائیں اور ان پر حد لگ جائے اور اصلاح ہو جائے تو پھر ابدا والا قانون نافذ نہیں ہوگا. اگر سزا کے باوجود ان کی حرکتوں میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو پھر وہ ابدا والا قانون نافذ ہوگا. اگر سزا نافذ نہ بھی ہو اور اپنے کردار سے اپنے آپ کو اس قماش کے لوگ ثابت کر دیں تو پھر گواہی نہ لینا اور یہ ساری چیزیں اسی طرح نافذ ہو جائیں گی. تو سزا کوئی نہیں ہے, ایک قانون ہے, اس کے مختلف امکانی پہلوؤں کو دیکھ کر اس کے نفاذ کے نتیجے میں یا عدم نفاذ کے نتیجے میں جس صورتحال سے معاشرہ نبرد آزما ہو اس کے ہر پہلو کے متعلق قرآن کریم کوئی نہ کوئی روشنی ڈالتا ہے. اب ایک صورت رہ گئی گواہ نہ ہونے کی. اب گواہ کیسے بنتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا, یہ گواہ سوسائٹی میں ایسی صورت میں جو بننے ایک بہت دور کا امکان ہے, اور اس صورت میں مہیا ہوتے ہیں گواہ جب جو شخص بے حیائی کے ساتھ بے باک ہو چکے ہیں اور ایسے آدمی مجرم بن چکے ہوں کہ پھر رفتہ رفتہ ان کی احتیاطی تدابیر بے اثر ہو چکی ہو جائیں یا ان کو اتنی پرواہ بھی نہ رہے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دھکیل کر اس صورتحال تک پہنچا دیتا ہے. عادت کے نتیجے میں ایک جرم کا خوف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, عادت بڑھتی ہے تو اور کم ہو جاتا ہے, اور شروع کی جو احتیاطی تدابیر غیر معمولی ہیں ان میں کمی ہوتے ہوتے پھر بے احتیاطی اتنی ہو جاتی ہے کہ ساری سوسائٹی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر بعض لوگ جو شوق رکھتے ہیں تجسس کا اور پیچھا کرنے کا, وہ باقاعدہ پلان کرتے ہیں اور پلان کر کے پھر ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں. ان کے اپنے شوق ہیں پلان کرنے کے, جو خدا کے صاف ستھرے سچے مومن بن گئے ہیں وہ یہ باتیں پلان بھی نہیں کیا کرتے, وہ ان باتوں کو نظر انداز کر کے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں. مگر ایسے موجود ہیں لازمی سوسائٹی میں, ان کا چسکا یہی ہوتا ہے کہ کسی کو پکڑے, ذرا شک پڑے تو کسی چل پڑے. تو اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ آ جائے کوئی تو پھر یہ سزا نافذ ہو جائے گی. مگر اگر خاوند اپنی بیوی کے متعلق ایسے آثار دیکھے تو وہ چار گواہ تو اکٹھے نہیں کرے گا, یہ بھی اس کی بے حیائی اور بے غیرتی ہوگی. اور بیوی اگر اپنے خاوند کے متعلق ایسا آثار دیکھے تو بھی گواہ اکٹھے نہیں کرے گی. بس ان حالات میں کیا حکم ہے؟ یہ صورت حال ہے جو اب اس آیت میں سامنے آ رہی ہے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات. پہلی بات اس میں قابل توجہ یہ ہے کہ یہاں شکوک کی بنا پر لیان نہیں ہوگا, کیونکہ قرآن کریم نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم میں مرد کو اپنی بیوی پر یا بیوی کو مرد پر شک ہو تو وہ اس کے لیان پر مجبور کرے. ہرگز کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے جو کہے کہ جہاں میرا اندازہ ہے اس لیے لیان کرے. فرمایا ہے ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم, وہ خود دیکھ چکے ہوں اس واقعے, اس کے شاہد ہوں, تب ان کو اجازت ہے کہ وہ باقاعدہ مطالبہ کریں تو لیان کرو, جب مان جاؤ اور اس کے عواقب کو برداشت کرو یا پھر خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر چار دفعہ دانت ڈالو جھوٹی پر اور اپنی بری ثابت کرے. یہ لعان اس طرح عام نہیں جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں. کسی شخص کو ہرگز حق نہیں ہے یہ کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی ہے اس لیے اس کو لعان پر انجیز دے گا. وہ حلف اٹھائے گا کہ میں نے دیکھا ہے, اور چار دفعہ حلف اٹھائے گا. چار دفعہ حلف چار گواہیوں کو قائم مقام بن گیا. اور وہ یہ حلف اٹھائے گا انہ لمن الصادقین, کہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے. اور پھر پانچواں حلف اس کے بعد سزا والا حلف ہے. تو چار گواہ ہو جائیں تو سزا نافذ ہوتی ہے. اب اس کی جوابی سزا اس پر بھی پڑے گی. والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, میں یہ کہنا کافی نہیں کہ میں سچا ہوں. پانچواں حلف یہ ہوگا کہ مجھ پر خدا کی لعنت پڑے اگر میں نے جھوٹ بولا. ان سب باتوں کے باوجود اس کی بیوی پر سزا نافذ نہیں ہوگی اگر وہ جواباً چار قسمیں کھا جائے. وہ یدرو انہل عذاب, اور یہ بات عذاب ٹال دے گی اس عورت سے. ان تشہد اربع شہادات, کہ وہ بھی چار قسمیں کھائے. اللہ کی باللہ انہ لمن الکاذبین, یہ شخص یقیناً جھوٹا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, اور پانچویں قسم یہ کھائے کہ خدا کا غضب مجھ پر نازل ہو اگر یہ سچوں میں سے ہو. یہ جو قسم ہے یہ عذاب کو ٹال دے. اب دیکھیں مکمل انصاف ہے, اور گواہی کے متعلق بھی چار کے مقابلے کو آٹھ قسمیں نہیں سنائی گئیں, چار ہی ہیں. اور پانچویں دونوں پر بھی برابر ہے. تو اس کے بعد پھر سزا نافذ نہیں ہوگی, لیکن جہاں تک میرا علم ہے ان کی علیحدگی ہو جائے گی. مجھے فقہا کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پکایا آ جائے آپ کو, پکایا آ جائے. بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ لعان کے بعد پھر میاں بیوی کے طور پر رہنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا, وہ علیحدگی ہو جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ پر ہے یہ کیا فیصلہ کرنا ہے. آیا معاف فرما دے, یا اس شرک کے نتیجے میں کہ جھوٹ کے ذریعے بچنے کی کوشش کی ہے اس دنیا میں ہی اس کو عذاب کا نشانہ بنائے, یا آخرت میں عذاب کا نشانہ بنائے. یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کریں گے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ تواب حکیم, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتے اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ بندوں پر جھکنے والا ہے جو توبہ قبول توبہ کی طرف کے ساتھ اسی طرح جھکتے ہیں, اور بہت حکمتوں والا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمہاری سوسائٹی حلیہ بدل جاتی. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اقدامات حکمت کی بنا پر کیے ہیں, اور کئی پردے اپنے فرض اور رحمت کے نتیجے میں تم بنائے گی. اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھو کہ اگر خدا کے فضل اور رحمت کا پردہ اٹھ جائے اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم نہ ہو تو پھر دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ باقی نہیں ہوگی. ان الذین جاؤ بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم, ابھی وقت ہے نا, ایک روپیے نہیں زیادہ, آدھا گھنٹہ بھی تو کافی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم. بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم پیسے کپڑے گے اب بولیں گے ہمیشہ بولتے ہیں بولیں دل میں اچھا میں کچھ تھوڑا سا بولا ہوگا ان سے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ اصل میں جو مضمون ذہن میں ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بعض دفعہ بغیر دیکھے اعراب بدل جایا کرتے ہیں میرے ذہن میں وہ لوگ تھے جو فحشہ پھیلاتے ہیں تو فحشہ تو پہ میں نے اسی نتیجے میں نصب لگا دی خود بخود ارادہ سے نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر ارمانوں کے پیچھے لگے تو اب واضح طور پہ اس میں غلطی لکھنے والے کی بالکل نہیں بالکل صاف اس پہ پیش لکھی ہوئی ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم جب تبیا ہے نا ہم ساری جب تبدی سے جب تبیا پڑ دیا اچھا میں دوستوں دوبارہ پڑھ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر یہ تو سبجنکٹیو ہے ظاہر بات ہے اس میں گرمی ہونی چاہیے تھی جو ایسا کرے وہ ایسا ہوگا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ ما زکا منکم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم جس آیت سے شروع کرنا میرے دن جاؤ یقین وہ لوگ جو ایک جھوٹ گھر لائے ہیں تمہیں میں سے ایک گروہ ہے لا تاسبو شر لکم اس بات کو اپنے لیے شر کا ذریعہ نہ سمجھو یعنی ایسی چیز نہ سمجھو جس کے نتیجے میں تمہاری سوسائٹی کو خدا تعالیٰ نقصان پہنچنے دے گا بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ بہتر ہے یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹے الزام لگانا بہتر ہے مراد یہ ہے آسان تک رہو شاؤں وہ خیر لکھوں ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہو برا دیکھ رہے ہو مگر نتیجہ تن وہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے وہی مضمون ہے کہ تم اسے نتیجہ تن اپنے لیے نقصان دینا سمجھنا جو الزام بہت بھیانک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مطہرہ پر ہے اس لیے دل دہل گئے ہوں گے اس بات پر اللہ تعالیٰ اسی میں سے تمہارے لیے خیر نکالے گا اور لِکُلِّ امرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اکْتَسَبَ جہاں تک جھوٹ بولنے والوں کا تعلق ہے ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا گناہ کمایا ہے مَا اکْتَسَبَ مِنْ اِثْمٍ اس کی جو جزا ہے لِکُلِّ امرِئٍ مِّنْهُمْ اس کی ان کو جزا اس کے مطابق ملے گی جتنا جتنا انہوں نے گناہ کمایا ہے اب یہ کیوں جبکہ جزا معین فرما دی گئی کوڑے لگانے کی جزا تو معین فرما دی گئی ہے تو نمک تصبا میں اسم کے مضمون کیوں بیان ہوا ہے ولذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم اس کے لیے بھی کوئی سزا بیان نہیں فرمائی گئی جس نے سب سے بڑا گناہ کمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ تنبیہ کے بغیر کسی کو نہیں پکڑتا اور یہ بھی اس کا کمال انصاف اور رؤوف الرحیم ہونا ثابت کرتا ہے اتنا بھیانک الزام لگایا گیا لیکن چونکہ پرانی تعلیم اس بارے میں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے اتنے بڑے الزام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر لگانا بھی قابل مواخذہ دنیا کے راستے میں رہا بہت بڑی بہت عظیم تعلیم ہے اس طرح سے اور ملا کا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا ان باتوں کو کبھی کیسی کیسی عظمتیں ہیں قرآن کریم میں ورنہ انسانی بنائی ہی تعلیم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام تھا اگر انہوں نے خود اپنے طرف سے گھڑا ہوتا تتو تتو ورک تو حکم نازل ہونے کی ہے بلا تبقی. اس لیے یہ بات یہ تحفظ ان کو لا علمی کے نتیجے میں ملا ہے, اور خدا کی چونکہ علم میں ہے اس لیے اس کی جلدی کوئی نہیں. اور یہ بھی قرآن کریم کی صداقت میں نشان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بنایا ہوتا تو وہ تو اپنا انتقام لیے بغیر نہ ٹھہرتے, جن کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے کی کمی نہیں, وہ یہ کیسے کیسے یہ کہہ کر کیسا چھوڑ سکتے تھے کہ بعد میں مل جائے گا جائے. جو جس کو چوٹ لگی ہو وہ تو اس وقت جبکہ چوٹ تازہ ہو بدلہ اتارا کرتا ہے. یہ آیت ساری بتا رہی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بڑا پر حکمت بھی ہے اور عدل پر مبنی کلام ہے. لولا سمیتموہ ظن المومنون والمومنات بانفسہم خیرا, ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ بات سنی ظن المومنون والمومنات بانفسہم خیرا, وہ اپنے جیسے لوگوں پر نیک ظن کرتے. بانفسہم خیرا میں ایک بہت ہی دلکش انداز ہے جو مومنوں کے لیے بھی ایک قسم کا خراج تحسین ہے یا ان کی طہارت اور پاکیزگی کی داد دے رہا ہے. مومن مومن کو جانتا ہے, مومن مومن کی عذاب سے واقف ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم لوگوں نے تم نے اپنے اوپر حسن جان کیوں نہ کیا, جان حسین سے مراد یہ بھی ہے تو اپنے آپ کو جانتے نہیں کہ تمہارے کیسا کردار ہے کیسی عادات ہیں, تو گویا تم نے اپنے اوپر بجن نہیں کر لی. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیوں تمہیں خیال آیا کہ ہم لوگ تو اس سماج کے ہیں ہی نہیں, اس لیے تمہارے لیے بھی جائز نہیں تھا کہ ان باتوں کو قبول کرتے. تمہارا ایک ہی کام تھا, قالوا ھذا اسم مبین, تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا کھلا جھوٹ, ہم جانتے ہیں ہم کون لوگ ہیں, ہماری سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی جو خاتون اور پاتیجا یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جھوٹ بول رہے ہیں. لولا جاؤ علیہ بربت شہدا فإذ لم یاتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون. اب یہاں صورتحال ایسی تھی کہ اس پر چار گواہ لائے جا نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی صورت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ بات یہ ہے کہ یہ بے محل اور بے معنی بات نہیں ہے. ایسی خاص بچی جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, ان کا نعوذ باللہ من ذالک وہ فرض محال, اگر کردار بگڑتا تو اس سے ہمیں بگڑ ہی نہیں سکتا, پہلے سے بگڑا ہے. اور یہ ناممکن ہے جس طرح نبی اپنے سابقہ تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں تم میں تھا اور تم جانتے ہو کہ میرا کیسا کردار ہے, اچانک میں نے کیسے پلٹا کھا لیا. یہ حد سے زیادہ ظالمانہ حرکت تھی. عائشہ صدیقہ کا کردار معروف تھا, معلوم تھا, بھولی بھالی معصوم بچی آنند فانن کیسے بد کردار ہوگی؟ تو یہ جواب ہے. اور اگر وہ پہلے تھی تو تمہیں تیار ہونا چاہیے تھا, ایسی بدنامی کرنے والی سوسائٹی کو پہلے سے چھپ کے چار گواہ الگ رکھ لینی چاہیے تھے. اب جب یہ نہیں ہے تو ہم جانتے ہیں کہاں گئی ہے اور کیا ہو رہا ہے, ہم اس کو پکڑ لیں گے. یہ مراد نہیں ہے کہ جنگل سے اچانک چار گواہ بنا لیتے تھے, یہ اس کا استنباط ہے. یہ ناممکن تھا اس بچی کے لیے ایسی حرکت کرنا سوائے اس کے کہ پہلا کردار اس قسم کے شبہات پیدا کرتا, اور اگر کرتا تو تم جیسے بدبخت لوگ جو عتبہ ہیں وہ پہلے سے تیار ہوتے حملہ کرنے کے لیے, اور وہ چند نہیں تھے, چار سے زیادہ تھے. وہ اکٹھے ہوتے, ان کا فرض تھا پھر کہ وہ دعا مقرر کرتے, لیکن دعاؤں کا بالکل نہ ہونا ان معنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت کی گواہی دیتا ہے, اور الزام کو بالکل بے جا اور بے معنی دکھاتا ہے. لم یاتو بالشہدائے، اور چونکہ وہ گواہ لائے نہیں، اس کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اس کا خیال بھی نہیں گزرا، اس لیے اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں. ولولا فض، اب اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان کو گواہ ہے نہیں ہے، اور اللہ اگر گواہی نہ دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ مانتے. عمل ایک مہینہ آپ نے ایسا ہی سلوک کیا. عند اللہ ہم القاذبون کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی گواہی یہی ہے. اگر یہ واقعہ نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کا ہوا ہوتا اور قرآن یہ کہتا اللہ کی گواہی ہے، تو عائشہ تو مومن رہ ہی نہیں سکتی. نہ وہ شخص جس کو پارٹنر بنایا گیا الزام میں، اس کے ایمان کا کیا رہ جاتا؟ وہ جانتے کہ ایسا ہوا ہے اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ نہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی تمام زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا ایمان بڑھتا رہا ہے، کم نہیں ہوا. اس واقعہ کی گواہی خدا کی یہ معنی رکھتی ہے کہ اس گواہی سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو دو ہیں ان کی گواہی سچی، یہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اور ان کا کردار تمہیں بتا دے گا کہ خدا کی گواہی سچی تھی. ولولا فضل اللہ علیکم و رحمت فی الدنیا والآخرہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ ہوتی، فی ما افستم، جو تم بات کر بیٹھے ہو، جس چیز میں تم پڑ گئے، اس کے نتیجے میں تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا. اس تلقونہ بالسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم. اب یہ معلوم ہوتا ہے، یہ بات بہت ہی ظالمانہ صورت میں پھیلائی گئی ہے، اور جو لوگ اس بات کو آگے پہنچاتے رہے ہیں وہ محض اللہ کی رحمت کی وجہ سے عذاب سے بچے ہیں، ورنہ عذاب ان پر حق ہو چکا تھا. اور چونکہ مومنوں کی سوسائٹی کی تربیت ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے اپنی پکڑ کو نرم کر دیا ہے، اور یہ وہ خیر کا پہلو ہے جو اس سے نکلا ہے، ورنہ ان کی یہ عادتیں پکی ہو جانی تھی. معلوم ہوتا ہے وہ سنتے تھے اور آگے بات پہنچا دیا کرتے تھے، اور یہ ہر سوسائٹی کے اپنے اپنے رواج ہیں، اور کچھ انسانی فطرت سے بھی اس کا تعلق ہے. کوئی انسان ایسی بات سنے تو اچھی لگ جاتی ہے، پھر بھی شروع ہو جاتی ہے زبان میں، جب تک آگے نہ پہنچا جائے. اور اس طرح زبان در زبان اور کان در کان ایک بات پھیلتی ہو جاتی ہے. تو یہ بیماری وہاں اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں بھی موجود تھی، اس کی اصلاح مقدر تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے متعلق فرمایا، اس کو اپنا پہلو چلنا سمجھنا، اسی میں سے خدا خیر نکال دے گا، اور تمہاری سوسائٹی کی دائمی اصلاح اس کے نتیجے میں ہوگی. چنانچہ جو نقشہ کھینچا گیا وہ بہت عجیب لگتا ہے کہ عورتوں سے موجود تھا، عورتوں میں زیادہ عادت تھا مردوں کو اس وقت بات سن کر آگے پہنچانا. مگر توفی سے بھی یہ بات اس لیے اب نہیں کہی جا سکتی کہ ایسی سوسائٹیاں جہاں عورتوں کی عادت مرد ہی قبول کر چکے ہیں، وہاں تو بڑے ہی غلط ہو جاتے ہیں. مرد واپس لوٹتے ہیں گھروں میں، راتوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ باتیں دوسرے محلے والیوں کے متعلق، ساتھ کے گھروں کے متعلق، یہ بعض قوموں کا رواج بن گیا ہے. اب کیونکہ میں حضرت زرین نہیں کہنا چاہتا، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا، میں کبھی منہ سے اس کا نام نکل ہی گیا ہو لوگوں کا، لیکن میرے علم میں ہیں یہ لوگ. مسلسل عادت ہے مردوں کی گھروں سے لوٹے اور رات کھانے پہ بیٹھے اور اپنی بیویوں اور خاندان کے ساتھ ہمسائی کی باتیں اور سنا کی باتیں اور سنا کی باتیں پورے چسکے لیتے ہیں. اس لیے عورتوں کو جو میں نے ذکر کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ بالعموم عورتوں میں یاد زیادہ ہے، ان کو زیادہ توجہ کرنا چاہیے. مگر جس سوسائٹی کا قرآن ذکر فرما رہا ہے وہاں عورتوں کی تفصیل نہیں فرما رہا، یہ قابل ذکر بات ہے. وہ سوسائٹی اس قسم کی بن چکی تھی جو میں بیان کر رہا ہوں، یہاں مرد بھی برابر شریک تھے اس بات میں. نیک ہونے کے باوجود عادتیں پرانی ایسی ہیں جو ان میں تو قبضہ کر رکھا تھا. اور نقشہ دیکھیں قرآن کی کیا فرما رہا ہے, اس سے لکھاؤ نہ ہو بے السنت رکن اور تقول نہ بے افواہ کو مال ایسا رکن بھی. تم زبانوں پر لیتے اور منہ سے اٹھا دیتے, جیسا عمدہ نقشہ جیسا حقیقت پر مبنی نقشہ ہے ان کو کہتے ہیں. زبان سے دماغ میں بات جانی چاہیے, دل پر اثر ڈالنا چاہیے بات کو, تو انسان اس نتیجے میں فکر کرتا ہے, غور کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے. مگر جن کی زبان پہ بات پڑی اور منہ نے اچھال دی, اندر ہی نہیں گئی, اندر جاتی تھی تم ہوش سے بات کرتے, کیا تمہاری باتیں منہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بڑی بہت سی لطیف مضمون ہے کہ قرآن کریم میں کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ جان چکا ہے. اس طلب کون ہو گیا تو تقول نہ بے افواہ کو, تم زبانوں پر لیتے اور منہ سے اس کو اچھالتے تھے وہ بات جس کا تمہیں علم تو نہیں تھا. تاثبون ہو ہے نا, اور تم اس بات کو معمولی سمجھتے تھے, یہ ہوتا ہی رہتا ہے, جو بات سنی آگے ضرور کر لیں. وہ ہوا عند اللہ عظیم, لیکن اتنی آسان بات نہیں, اتنی ہلکی چیز نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی کبیر گناہ ہے. عظیم سے مراد یہاں گناہ کبیرہ ہونا ہے, بہت بڑی بات کر رہے تھے, کرتے رہے تھے. ولولا اس سمے تم وہ کل تم ما یقین لنا ان تکلم بها, یہ کیوں تم نے کہا جب تم نے سنا کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ اس بارے میں ہم زبان کھولیں, اس بارے میں ہم کچھ کلام کریں. سبحانہ کا حاضر بہتان العظیم, اے اللہ تو پاک ہے, یہ بہتان عظیم. تو توجہ خدا کی طرف کرنی چاہیے تھی, جو عالمی ہے, صرف لوگوں کی بات رد نہیں کرنی چاہیے تھی. مگر یہ بات کیونکہ دل پر پھر بھی زنگ لگا سکتی تھی, اور یہ خطرہ تھا کہ تم منہ تو بند رکھتے لیکن دلوں میں یہ زنگ جما بیٹھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت یہ فرمائی جو نفوس کی پاکیزگی کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. اس مسئلے پر وہ لولا اس سمے تم وہ ہو کل تم ما یقین و رنان میں تکلنا بھی آ جا, بولنے کا ہمیں حق ہے نہیں, اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. سبحانہ کا اے اللہ تو پاک, آج بہتان العظیم, جہاں تک ہم ہیں ہم تیری پاکی بیان کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ یہ بہتان العظیم, لیکن ہم غلطی سے پاک نہیں ہیں اس بات میں. یہ سبحان کا موقع, ہمیں حق نہیں ہے بات کرنے کا, ہمیں صرف اتنا اس میں فرمایا گیا ہے کہ ہم ایسی بات کو بہتان سمجھ کے رد کر دیں. لیکن اگر اس میں ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو تو جانتا ہے, تیرے کچھ معاملات ہیں, ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ان معاملات میں دخل دیں اور اس سے ان کے نتائج نکالیں. یہ یعظکم اللہ ان تعوذ مثلہ, ہی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ ایسی بات میں ابداً کبھی بھی ایسی بات کو نہ دہراؤ, آئندہ کبھی اس طرح نہ ہو. ان کن تم مومنین, اگر تم فی الحقیقت مومن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو خوب کھول کھول کر بیان فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, یقین وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں, جن کا شرف یہ ہے کہ مومنوں میں فحشاء پھیل جائے, ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب مبتلا کرے گا جو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, تمہیں نہیں پتا کہ خدا کی کیا تدبیریں ہیں, کیا ارادے ہیں, مگر اللہ تمہارے ارادوں کو جانتا ہے اور تمہارے حکموں کو جانتا ہے. ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم, اور پھر یاد کر رہا ہے کہ تمہاری سوسائٹی کا امن اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو کمزوریاں ہیں وہ آخری بد نتائج پر منتج نہیں ہو رہے ہیں. یہ محض اللہ کے سبب سے چاہتا ہے. سوسائٹی کے اندر جو مخصوص کمزوری ہیں ان کا معاملہ اللہ پر ہے, اور جب تک خدا کی نظر میں ان کا اچھالنا اور باہر نکالنا اور ان میں مبتلا لوگوں کو سزا دینا مقدر نہ ہو, اس تک تک تم خدا کے فضل اور رحمت کے سائے تلے رہ رہے ہو, اس کا لحاظ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا. ان اللہ رؤوف الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بار بار بہت رحم فرمانے والا, شفقت فرمانے والا اور بار بار رحم فرمانے والا. یا ایھا الذین آمنوا, یہ وقت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے وساوس کی پیروی نہ کرو. میں یتبع خطوات الشیطان, اور جو بھی شیطان کے وساوس کی پیروی کرے گا یا کرے, یہاں کرے گا کا میں اردو میں گا لگانا پڑتا ہوں, عربی میں گا نہیں ہے, اگر کرے, جو شخص بھی شیطان کے وساوس کی پیروی کرے, فإنه یامر بالفحشاء والمنکر, تو وہ یاد رکھے کہ شیطان ہمیشہ فحشاء اور منکر کا حکم دیا کرتا ہے. اس کو جو وساوس تمہارے دل میں آتے ہیں یہ شیطانی وساوس ہیں, اور ان کی پہچان یہ ہے کہ تمہیں آمادہ کرتے ہیں کہ جلدی سے بات پھیلاؤ اور سوسائٹی کو گندہ کرو, اور ناپسندیدہ باتیں تمہارے دل میں ڈالتا ہے. اتنی واضح پہچان ہونے کے باوجود کہ تم کیوں اس سے بچتے نہیں, اور یہ اتنا عام حملہ ہے شیطان کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد, اگر خدا کا تحفظ تمہیں حاصل نہ ہوتا, اس کا فضل اور رحمت نہ ہوتا, تو یہ شیطانی وساوس کا حملہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے. اندر سے آواز اٹھتی ہے اور اندر ہی اس کو قبول کر لیا جاتا ہے, اندر اندر ہی اس کے اوپر اس کے نتیجے میں دنگ لگ جاتا ہے. اس میں اس پاکیزگی کا, اس سے جو پاکیزگی کو خطرہ لاحق ہے وہ بہت خطرہ, بہت بڑا خطرہ. اللہ اگر فضل نہ فرماتا اور رحمت نہ کرتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ رہتا, بولا تبھی کوئی پاک نہ رہتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے اس کو پاک ٹھہراتا اور پاک بناتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. اب 23 آیت سے ہم انشاءاللہ آئندہ یہ کریں گے, ٹھیک ہے؟ ابھی رکوع میں باقی ہیں نا, اور کافی آتے ہیں, ٹھیک ہے.